بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9865 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے اردو .sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 4 جمادی الثانی 1443 ہجری قمری مطابق 17 دئی 1400 ہجری قمری، معاف کیجیے گا، 17 دئی 1400 ہجری شمسی اور 7 جنوری 2022 عیسوی۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، انٹرویو اور تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام سماعت فرمائیں گے، بزم دوستاں۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور کچھ تفصیلی خبروں پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یہ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال، مہینوں بعد ایک بار پھر ایک دن میں 1 لاکھ سے زائد نئے معاملات درج۔ امریکیوں سے انتقام ان کے گھروں میں لیں گے سپاہ قدس کے کمانڈر اسماعیل قاآنی کا بیان۔ یمن پر وحشیانہ سعودی جارحیت، جھوٹے بہانوں سے الحدیدہ علاقے پر جارے اتحاد کے حملے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان میں کرونا کی صورتحال ایک بار پھر تیزی کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں کرونا کے معاملات میں انتہائی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ان جان لیوا وائرس کے 1,17,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا کے معاملات میں تیزی کے دوران تیسری لہر آ چکی ہے، جس کی وجہ سے اب تک 1,00,000 سے زائد نئے معاملات آنے لگے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,52,00,000 ہو گئی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں 1,49,00,000,000 افراد کو کرونا کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی سیکیورٹی میں مبینہ کوتاہی کے معاملے پر کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے پنجاب کے وزیر اعلی چرنجیت سنگھ چنی سے فون پر بات چیت کی اور اس معاملے میں ان سے تفصیلات طلب کیں۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق سونیا گاندھی نے وزیر اعلی پنجاب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور سیکیورٹی میں کوتاہی کے لیے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی لاپرواہی درست نہیں ہے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کی صدر کے سخت موقف کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلی پنجاب نے معاملے کی جانچ کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے اور کمیٹی کو 3 دن میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کا پابند بنایا ہے۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے بھی جمعرات کو پریس کانفرنس کی، لیکن شام ہوتے ہوتے کانگریس صدر نے معاملے کی سنجیدگی کے پیش نظر وزیر اعلی پنجاب سے فون پر بات چیت کی اور پورے واقعے کا جائزہ لیا۔ خیال رہے کہ ہندوستان کی ریاست پنجاب میں کانگریس کی حکومت ہے اور وہاں پر وزیر اعظم مودی کی سیکیورٹی میں مبینہ لاپرواہی کے معاملے سے حکمران جماعت بی جے پی اور کانگریس پارٹی کے درمیان خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم، جنگ گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان اور سینئر صحافیوں انصار عباسی اور عامر غوری کے خلاف توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ملتوی کر دی۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے انگریزی روزنامے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں اعلی عدلیہ کے حوالے سے الزامات پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے حاضر ملزمان اور ان کے وکیلوں کے بیانات سننے کے بعد ریمارکس دیے کہ عدالت کے سامنے غلطی کا اعتراف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، آئندہ سماعت تک ان کو سوچنے کا وقت دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ 15 نومبر 2021 کو مقامی اخبار میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا محمد شمیم نے ایک مصدقہ حلف نامے میں کہا تھا کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو ہدایت دی تھی کہ 2018 کے انتخابات سے قبل کسی قیمت پر نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت پر رہائی نہیں ہونی چاہیے۔ مشرقی افغانستان میں تعینات ایک طالبان کمانڈر نے سرحدوں پر حصار کشی کے معاملے میں پاکستان کو سخت خبردار کیا ہے۔ افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق طالبان کمانڈر ثناء اللہ سنگین نے افغان سرحد پر حصار کشی مکمل کرنے کے بارے میں ایک پاکستانی عہدیدار کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیورنٹ لائن پر مزید باڑ لگانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ متنازع سرحدوں پر پاکستانی فوج کے کسی بھی حملے کا جواب دیا جائے گا۔ ثناء اللہ سنگین نے مزید کہا کہ سرحدوں پر حصار کشی کا سلسلہ اب مزید جاری نہیں رہے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اعلی حکام نے کہا ہے کہ افغانستان سے ملنے والی سرحد پر باڑ لگانے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 1897 میں برطانوی سامراج کی جانب سے کھینچی جانے والی فرضی ڈیورنٹ لائن کو افغانستان نے پاکستان کے ساتھ رسمی سرحد کے طور پر کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ پچھلے چند برس کے دوران پاکستان اور افغانستان کے سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان ڈیورنٹ لائن پر متعدد بار جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ امریکیوں سے انتقام کی زمین ان کے گھروں کے اندر سے ہموار کر رہے ہیں۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قعانی نے حرم کا دفاع کرنے والے مہاجر شہدا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مشہد میں منعقدہ استقامتی محاذ کی بین الاقوامی کانگریس میں کہا کہ ایران دشمنوں اور شہید سلیمانی کے قاتلوں سے اپنی تدبیر و طریقے سے نمٹے گا اور شہید سلیمانی کے خون سے استقامتی محاذ کے جوانوں میں جوش و ولولہ پیدا کیا ہے۔ سپاہ قدس کے کمانڈر نے کہا کہ علاقے سے امریکیوں کی جڑ اکھاڑ پھینکیں گے اور انہیں عراق سے باہر نکلنا پڑے گا، ورنہ عراقی استقامتی محاذ انہیں لاچار کر دے گا اور افغانستان سے زیادہ ذلت کے ساتھ عراق سے بھاگنا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر نے کہا کہ ایران اسلامی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے استقامت کی درسگاہ اور مرکز ہے اور اس نے پورے وجود سے تمام مستضعفین کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ حرم کا دفاع کرنے والے مہاجر شہدا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مشہد مقدس میں منعقدہ بین الاقوامی استقامتی محاذ کانفرنس شہید جنرل قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس اور ان کے دیگر ساتھیوں کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے منعقد ہوئی۔ مشہد مقدس میں منعقدہ اس کانفرنس میں سپاہ قدس کے کمانڈر اور یمن، لبنان، عراق، افغانستان اور پاکستان کے دستیوں مجاہدین اور حرم کا دفاع کرنے والے شہدا کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے آٹھویں دور کے ویانا مذاکرات صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر مغربی فریق میں عزم موجود ہو تو ویانا میں اچھا سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ ہم سابق امریکی صدر ٹرمپ کے عائد کردہ پابندیوں، بالخصوص ایٹمی سمجھوتے کے منافی پابندیوں کی منسوخی کے خواہاں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران ویانا مذاکرات میں ایسی ضمانتوں کا خواہاں ہے جو نئی پابندیوں اور پابندیوں کی منسوخی کے بعد ان کے دوبارہ نفاذ کو روک سکیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ضمانتوں کا عملی نمونہ ایران کے تیل کی برآمدات جاری رہنا اور اس سے ہونے والی درآمد تک دسترس حاصل رہنا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ویانا میں امریکیوں سے غیر رسمی طور پر پیغامات کا تبادلہ انجام پاتا ہے اور اس کا مقصد مذاکرات میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کی دھمکیوں کے بارے میں کہا کہ اسرائیلی حکومت کی دھمکیاں نئی چیز نہیں ہیں اور صہیونی حکومت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان دھمکیوں پر عمل کر سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایران کی گفتگو مثبت اور تعمیری ہے اور ہم جب بھی چاہیں روابط کو بحال کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ آئندہ چند دنوں میں اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کا نمائندہ جدہ پہنچ جائے گا اور یہ ایک مثبت اقدام ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب علاقائی مسائل کے بارے میں مذاکرات کا خواہاں ہے، لیکن ایران کی گفتگو دو طرفہ تعلقات پر مرکوز ہے۔ امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ ہم علاقے کے مسائل کے حل کے لیے وسیع پیمانے پر علاقائی مذاکرات کی اہمیت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے پڑوسیوں کو خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی ایک اسٹریٹجی غلطی ہے اور انہیں کو سب سے پہلے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ اسٹریٹجک سمجھوتے کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے اور ہم جلد ہی تفصیلات کا اعلان کریں گے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی نے کہا ہے کہ استقامتی محاذ خطے میں امریکی موجودگی کا خاتمہ کر دے گا۔ مصلی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی کا کہنا تھا کہ استقامتی محاذ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی یادگار ہے اور خطے میں امریکہ اور اس کے ایجنٹوں کی جڑیں اکھاڑ پھینکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اور اس کے جرائم پیشہ ساتھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے چلے جانے سے اسلامی استقامت کا باب بند ہو جائے گا، لیکن اس کا نتیجہ برعکس نکلا۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے کہا کہ آج خطے میں امریکہ اور جرائم پیشہ ساتھیوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی ہے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کی ان کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ معاف کیجیے گا، شہید قاسم سلیمانی کا قتل ان کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر کے افغانستان میں اپنی قبر کھودی اور ذلت آمیز طریقے سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جارے سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے خیال سے ایک بار پھر 125 بار حملے کر کے اسٹاک ہوم جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ یمنی فوج کی آپریشنل کمانڈر کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے اسٹاک ہوم معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبے الحدیدہ کے رہائشی علاقوں کو 125 بار جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ الحدیدہ میں جنگ بندی کا معاہدہ دسمبر 2018 میں اسٹاک ہوم میں ہونے والے مذاکرات کے دوران طے پایا تھا، لیکن سعودی اتحاد نے پہلے ہی دن سے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ دوسری جانب یمن کی قومی حکومت نے یمن کی بندرگاہ سے متعلق سعودی اتحاد کے تازہ دعووں کو کذب محض قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ یمن کی قومی حکومت کی ترجمان محمد عبدالسلام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ الحدیدہ بندرگاہ سن 2015 سے بند ہے اور اس کے بعد سے اب تک شاذ و نادر ہی اسے انسانی امداد کی ترسیل کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بندرگاہ کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا سعودی دعویٰ کذب محض قرار دیا، اور اس کا مقصد یہ قرار دیا کہ اپنی شکست کو چھپانے کی سعودی عرب ناکام کوشش کر رہا ہے۔ یمنی حکومت کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا کہ سعودی اتحاد کی جانب سے شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دینا کوئی نئی بات نہیں، اور چند روز پہلے بھی اس اتحاد نے جھوٹے دعووں کی بنیاد پر سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور شہری تنصیبات کو ہوائی حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی قومی حکومت کے ترجمان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جارے سعودی اتحاد نے اسلحے سے لدے متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز کو قبضے میں لینے کی کارروائی میں الحدیدہ کی بندرگاہ کو استعمال کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حکومت یمن نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ اس نے یمن کے ساحلی علاقے میں سفر کرنے والے متحدہ عرب امارات کے ایک بحری جنگی جہاز کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جس پر بڑی مقدار میں فوجی ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے یمن کو فوجی جارحیت کا نشانہ بنانے کے علاوہ اس ملک کا زمینی، فضائی اور سمندری محاصرہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے صدر گروہ کے صدر مقتدی صدر سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ المسلہ کی رپورٹ کے مطابق عراقی وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے نجف اشرف جا کر مقتدی صدر سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔ مصطفی القاظمی نے مقتدی صدر کے گھر پر نجف اشرف اور دیگر علاقائی شہروں میں خدماتی امور کی صورت حال کا جائزہ لیا۔ مصطفی القاظمی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے دورے نجف کو صرف ایک دفتری دورہ قرار دیا اور کہا کہ اس کا کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے۔ ایک باخبر عراقی ذریعے نے بتایا ہے کہ مصطفی القاظمی نے اس دورے میں نجف اشرف کے لیے نیا گورنر منصوب کیا ہے۔ مصطفی القاظمی نجف اشرف کی دینی، ثقافتی اور بین الاقوامی اہمیت کی بنا پر اس صوبے کے امور کی خود نگرانی کریں گے۔ صدر گروہ نے اس دور کے پارلیمانی انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، تاہم انہیں حکومت کی تشکیل کے لیے دیگر سیاسی پارٹیوں کی مدد لینا پڑے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی سیکیورٹی کے معاملے پر کچھ سیاسی کشمکش دیکھنے کو ملی۔ اس پوری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے اب سے کچھ دیر قبل ریڈیو ہندی کے سینئر ساتھی جناب احمد عباس سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا.
دیکھیے پورا قضیہ جو ہے وہ ہے تو ایک اہم مسئلہ کہ پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور ظاہر ہے کہ بے حد اہم ایشوز میں سے ایک ہے. اس میں کہیں کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے, کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, یہ تو طے ہے. لیکن اس واقعے کے بعد جو صورتحال ہے, جو خود حکمراں جماعت کی طرف سے جس طرح سے بیان آ رہے ہیں, اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا سیاسی فائدہ اور انتخاباتی فائدہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مسئلہ پھر اس میں یہ اب سیاسی زیادہ ہو گیا ہے, یعنی سیکیورٹی کا ایشو تو اپنی جگہ پہ, چونکہ پنجاب میں کانگریس کی حکومت ہے اور وزیر اعظم کا تعلق بی جے پی سے ہے, تو دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہی ہیں اور بیان بازی میں وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کر رہی ہیں. جہاں تک کانگریس کا سوال ہے, کانگریس کا یہ کہنا ہے, بلکہ اور بھی کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ایس پی جی کی ہوتی ہے اور ایس پی جی اس طرح سے سفر شروع نہیں کرتی جب تک کہ راستہ صاف ہونے کی طرف سے اسے پورا اطمینان نہ ہو جائے. تو ان کا یہ ہے کہ بی جے پی نے جان بوجھ کے اس کو ایک ایشو بنایا ہوا ہے. بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ نئی وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے ساتھ ایک کوتاہی کی گئی. تو مجموعی طور پر یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو اپنی جگہ پر اہم, لیکن اب اس کو جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ سیاسی رنگ ہے, اور چونکہ انتخابات بھی نزدیک ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کی جائے اور کی جا رہی ہے.
احمد عباس صاحب, ہندوستان میں دیگر مسائل بھی مثلا جنم لے رہے ہیں, مثلا ابھی کرونا کے حوالے سے تیسری لہر آ رہی ہے, اس کے علاوہ انتخابات کا آپ نے ذکر کیا, تو کیا یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا جو عوامی رجحان ہے اس کو منحرف کرنے کا ایک سبب بھی ہو یہ پورا قضیہ؟
دیکھیے یہ اس وقت تو یہ صورتحال ہے بنی ہوئی کہ چونکہ حکومت کئی مسائل میں, کئی معاملات میں سوال کے گھیرے میں ہیں, اس کی کارکردگی اس پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. تو اور حکومت کے پاس, حکمراں جماعت کے پاس ایشوز کی کمی ہے, اور حکمراں جماعت اس میں ماہر سمجھی جاتی ہے کہ ایشوز ایسے کھڑے کر دیتی ہے جو نان ایشوز ہیں. تو اس کی اسے مہارت ہے, چونکہ اس کے پاس اسٹرکچر کافی بڑا ہے تو کسی بھی ایشو کو بہت بڑے پیمانے پہ اٹھا لے جاتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں کتنا مؤثر ہوتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے. تو بے شک اس کی اور بھی مثالیں ہیں, یہ بھی اسی سے ایک مزید ایک مثال ہو سکتی ہے کہ ایک ایشو ہے یہ, لیکن اس کو ایک الگ رنگ دینے کی کوشش شاید خود بی جے پی بھی کر رہی ہے.
سمن, یہ تھے ہماری ہندی سروس کے سینئر ساتھی جناب احمد عباس صاحب, کہ جو ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کی سیکیورٹی کے حوالے سے پیش آنے والے واقعے کے تناظر میں گفتگو کر رہے تھے. اور سامعین, اب کچھ فلسطین کا ذکر کریں تفصیلی رپورٹ کے ساتھ. فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی استقامتی گروہ غرب اردن میں صہیونی حکومت کے جرائم و جارحیتوں کا ہاتھ باندھ کر تماشا نہیں دیکھے گا. تحریک حماس نے غرب اردن میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر اور صہیونی حکومت کے جرائم و جارحیتوں کے سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے. تحریک حماس نے اپنے اس بیان میں مقبوضہ زمینوں پر نئی صہیونی کالونیوں کی تعمیر کے لیے صہیونی حکومت کے حالیہ فیصلے کو کھلی جارحیت قرار دیا ہے. تحریک حماس نے اپنے بیان میں غرب اردن میں انتہا پسند صہیونیوں کے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری رہنے کے خطرناک نتائج سامنے آنے کے بارے میں صہیونی حکومت کو انتباہ دیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ استقامتی گروہ غرب اردن میں صہیونیوں کے جرائم اور جارحیتوں کا ہاتھ باندھے تماشا نہیں دیکھ سکتا. کچھ دنوں پہلے بھی فلسطینی استقامتی گروہوں نے ایک بیان میں غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم اور صہیونی کالونیوں کی تعمیر کی سخت مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ ملت فلسطین کے خلاف صہیونی حکومت کی اس طرح کے خطرناک جرائم کا تقاضا ہے کہ ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ دوسری جانب تحریک جہاد اسلامی کے ترجمان نے دو فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملت فلسطین کے خلاف صہیونی انتہا پسندوں اور غاصبوں کے جرائم کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ غرب اردن میں جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق عز الدین نے صہیونیوں کے ہاتھوں دو فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انواع و اقسام کی استقامت میں جملہ مسلح جدوجہد غاصب صہیونیوں کے جرائم کا فطری اور صحیح جواب ہے۔ سامعین، اسی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر، ان کے دربار صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام بیمار شفا یاب دوا
بیمار شفا یاب دوا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول ذکر حق بھی بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض بھرنے والا کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا آپ کا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں بزم دوستاں کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آئیے فارسی سیکھیے کے بعد پروگرام آئین صحابت کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے تو پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 17 دی 4 جمادی الثانی اور 7 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چار جمادی الثانی 230 ہجری قمری کو عراق کے مشہور مورخ اور محدث ابن سعد واقدی نے وفات پائی انہوں نے شروع میں تاریخی روایات اور علم حدیث اپنے دور کے ممتاز اساتذہ سے حاصل کیا اور اس کے بعد اس زمانے کے مشہور مورخ محمد بن عمر واقدی کے درس میں شریک ہوئے اور ان کے ممتاز شاگردوں میں ان کا شمار ہوا اگرچہ ابن سعد نے اپنی تصانیف میں اپنے استاد کی تصانیف سے استفادہ کیا لیکن جس کتاب نے ان کا نام زندہ رکھا ہے اور جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے وہ ان کی نادر کتاب الطبقات الکبیر ہے اس کتاب میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد اصحاب پیغمبر اسلام اسلام کے دور اول کے علماء اور اس زمانے کے علماء کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے 17 دسمبر 1314 ہجری شمسی کو رضا خان کے حکم سے ایرانی عورتوں کے پردے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ رضا خان نے ترکی سے واپس آنے کے بعد اس وقت کے وزیراعظم محمود جم کے تعاون سے اس سامراجی اور غیر اسلامی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اقدام کیا۔ اس کے بعد سے رضا خان کے سپاہیوں نے پورے ملک میں باپردہ عورتوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک شروع کر دیا اور اسلامی پردے کو بہت بڑا جرم قرار دیا۔ اس سامراجی منصوبے کی علماء دین، دانشوروں، مسلمان عوام اور تمام آزادی پسندوں نے سخت مخالفت کی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ ایران کے ایک مذہبی شہر مشہد مقدس کی مسجد گوہر شاد میں ہوا۔17 دسمبر 1346 ہجری شمسی کو کشتی کے ایرانی عالمی چیمپئن غلام رضا تختی کو شاہ ایران کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ وہ تہران کے متوسط طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ غلام رضا تختی پاکیزگی اور صداقت و سچائی سے سرشار تھے۔ وہ ایک بے باک اور بہادر انسان تھے اور ان کا دل عوام کی محبت سے مالا مال تھا۔ غلام رضا تختی نے کشتی کے عالمی مقابلوں میں کامیابی کے باوجود کبھی تکبر سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے کشتی کے عالمی مقابلوں میں سونے اور چاندی کے 9 تمغے حاصل کیے۔ عالمی چیمپئن غلام رضا تختی نے 1956 میں میلبورن اولمپک مقابلوں میں زبردست کامیابی اور طلائی تمغہ حاصل کیا۔ اس ناقابل شکست پہلوان کو، جس نے ظلم و ستم کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا تھا، شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔17 دسمبر 1356 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب سے 1 سال قبل تہران کے کثیر الاشاعت اخبار میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک توہین آمیز مضمون کے اشاعت کے بعد پورے ایران میں عوامی احتجاج شروع ہو گیا اور اسلامی انقلاب کامیابی کے راستے پر چل نکلا۔ شاہ کی حکومت جو عوام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے احترام اور اثر و رسوخ سے باخبر تھی، یہ خیال کر رہی تھی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر کے ایرانی عوام میں ان کی مقبولیت کم کر دے گی۔ اسی مقصد کے تحت ایک سرکاری اخبار میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک مضمون شائع کیا گیا جس میں ان کی شان میں گستاخی اور توہین کی گئی تھی۔ اس مضمون نے چنگاری کا کام کیا اور انقلاب کی آگ مزید بھڑکا دی۔ آخرکار 22 بہمن 1357 ہجری شمسی کو ایرانی عوام نے شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ سات جنوری 1986 عیسوی کو مصر کی سرحدی پولیس کے سپاہی سلیمان خاطر صحرائے سینا میں ایک قید خانے میں شہید ہوئے۔ اسلام کے اس بہادر سپاہی نے اکتوبر 1985 میں اپنے ملک و قوم کی توہین کے جواب میں حکومت مصر اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے خلاف بغاوت کی اور 7 صہیونیوں کو صحرائے سینا میں ہلاک کر دیا تھا۔ حکومت مصر نے سلیمان خاطر کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی، لیکن کچھ دن کے بعد قید خانے کے نرسنگ ہوم میں ان کی لاش لٹکی ہوئی پائی گئی۔ اس خبر کے نشر ہوتے ہی مصر کے شہروں میں بھی زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ سات جنوری 1993 عیسوی کو اسلام شناس، اسلامی مطالعات کے ایک ممتاز محقق اور قرآن مجید کے جاپانی مترجم توشی ہیکو ازوسو نے وفات پائی۔ وہ 4 مئی 1914 عیسوی کو ٹوکیو میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1960 میں لسانیات میں پی ایچ ڈی کی اور انہی ایام میں لسانیات اور فلسفے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ توشی ہیکو ازوسو کو جاپان کے شہنشاہ کی طرف سے سب سے بڑا علمی ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے عرفان، قرآن، فلسفے اور حکمت کے بارے میں متعدد کتابیں تحریر کی ہیں۔ نیز اسلامی اور ایرانی ثقافت و افکار سے متعلق بہت سی ثقافتی خدمات انجام دی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام اس وقت سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں، سامعین کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں، اور بزم دوستاں کا آغاز سامعین کی صحت و سلامتی اور ان کی ترقی و پیش رفت کی دعا کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہی ہماری یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور در حقیقت انسان کو ترقی و پیش رفت کی طرف ہی اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھنا چاہیے، اور وہ افراد کے جو زندگی کے امور میں کامیابی کی منازل طے کرتے رہے ہیں، ان کا بھی شعار اور عمل یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نظم العین کا تعین کیا اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کی۔ تعلیم ہو یا پیشہ ورانہ کوئی شعبہ ہو، انسان کو اپنی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی و پیش رفت کے لیے کام کرنی چاہیے۔ یقینی طور پر انسان کی جدوجہد، انسان کی کوشش رنگ لاتی ہے، اور خداوند متعال انسان کے اس عمل کی پاداش میں اس کو جزائے خیر بھی دیتا ہے اور اس کو ترقی و پیش رفت بھی عطا کرتا ہے۔ سامعین، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور ہمیں آپ کے خطوط کا انتظار رہتا ہے، اور سامعین کے خطوط پابندی کے ساتھ ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصے سے ہمارے سینئر ساتھی بھی ہم سے رابطے میں ہیں، اور آڈیو پیغامات، اسی طریقے سے خطوط اور ریڈیو تہران کے پروگرام کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث سے افتخار ہے، اور ہمیں امید ہے کہ سامعین اسی طریقے سے ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم یہیں پر ہی اپنی گفتگو ختم نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر کہیں پروگرام میں کوئی نقص ہو، کسی قسم کی کوئی کمی پیشی ہو، تو اس کی طرف بھی سامعین متوجہ کرائیں، تنقیدی نگاہ سے بھی پروگرام سنیں۔ ہم آپ کی تنقیدوں کا بھی جو ہے وہ احترام کریں گے، اور آپ کی بتائی ہوئی رائے کے مطابق کوشش کریں گے کہ اپنے پروگراموں کو انہی اسلوب پر ڈھاریں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ آج ہم پروگرام بزم دوستہ کا آغاز ستلج ریڈیو لسنرز اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان کے سینئر عہدیدار اور ہمارے پرانے سامع جناب رانا شمشاد صاحب کے آڈیو پیغام سے کر رہے ہیں۔ تو سامعین لیجیے، سماعت فرمائیے رانا شمشاد صاحب کا یہ آڈیو پیغام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد، ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر پاکستان سے۔ جی، ریڈیو تہران کا سماجی پروگرام صبح امید حسین اختر بھائی کی میزبانی میں سماعتوں کی نظر ہوا۔ پروگرام کا آغاز امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے دل افروز قول، اپنے نفس کا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، نے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کاش ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ مال، اولاد اور اعمال پر گفتگو نے دل و دماغ کی کیفیت میں تبدیلی پیدا کی۔ قبر اور آخرت بارے، میت کے فشار قبر سے نجات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قیامت کے دن بارے قول و وضاحت نے دل میں خوف خدا پیدا کیا۔ ابو جعفر کا علی ابن طالب بطور قرض کا قصہ سنا، جس سے ایمان تازہ ہو گیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دل سکون ملا اور برکتیں ملی۔ اہم تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعتوں کی نظر ہوا، جس میں مشہور ماہر فلکیات ابو علی حیات اور ان کا انتقال اور ان کی زندگی کے بارے میں آگاہی، ابن خلقان ان کی تصنیف بارے گفتگو، روس کی ملکہ کیتھرین اعظم اور ان کی سان حیات اور کس طرح کیتھرین اعظم نے اقتدار سنبھالا، سماجی سوشلزم کے بانی رابرٹ اون اور ان کے کارنامہ، 14 گھنٹے کا کام 10 گھنٹے تک کیا گیا، ممتاز محقق ایرانی ابراہیم پرداؤد کی تحقیقات، اور اس سلسلے میں ان کی حیات زندگی اور کارناموں پر روشنی ڈالی گئی، صدام حکومت کے مخالف مختلف اسلامی پارٹی اور گروپ کے مجالس کا قیام اور ان کی سرگرمیوں بارے معلومات فراہم کی گئی۔ حضرت معصومہ کی وفات کی مناسبت سے خصوصی پروگرام حسین تقوی اور مریم زہرا نے جس انداز میں پیش کیا دل میں اتر گیا۔ پروگرام بزم دوستاں کے تو کیا ہی کہنے، ہمیشہ لسنرز کے دل کی دھڑکن بن کر رہا ہے یہ ہمارا پیارا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، والسلام۔ آپ کا اپنا رانا شمشاد، ستلج ریڈیو لسنر کلب، بہاول نگر، پاکستان۔
جی جناب، رانا شمشاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے لیے یہ خوبصورت آڈیو پیغام جو ہے وہ ارسال کیا، اور جس انداز سے آپ نے اپنے پیغام کو شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا، بہت خوشی ہوئی، اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ریڈیو تہران کے جو سامع ہیں وہ نہایت ہی دقت کے ساتھ ریڈیو تہران کے پروگرام سنتے ہیں، اور انہی سامع میں سے آپ بھی ہیں، اور آپ جیسے دیگر دوست جو بھاول نگر میں رہتے ہیں اور ستلج ریڈیو لسنرز کلب سے ان کا تعلق ہے اور ریڈیو سے والہانہ محبت و عقیدت آپ کے کلمات سے بھی جھلکتی ہے اور آپ لوگوں کی تحریر سے بھی جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم ذکر کریں گے جناب عبدالغفور قیصر صاحب کا، نیازی صاحب کا، پرنس صاحب کا، کہ جو پابندی کے ساتھ جو ہے ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں، اور رانا جی کا، ابن بھاول صاحب کا، کہ جو پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں اور ریسپشنز رپورٹ بھی ہمیں جو ہے وہ ارسال کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ریڈیو پر نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے بھی ہمیں جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اور آپ نے آڈیو پیغام کے ذریعے سے یہ خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہمارے لیے ارسال فرمائی اور دیگر سامعین کی توجہ کا بھی انشاءاللہ باعث بن رہی ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا، اور اتنا اچھا ریڈیو پیغام ارسال کرنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے ہمیں خط اور پیغامات ارسال کرتے رہیں گے۔ دیگر تمام دوستوں کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام، اس امید کے ساتھ کہ محبت کا یہ سفر جاری و ساری رہے۔
حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سکران سے بشیر احمد لاشاری صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ویسے تو میں گاؤں لاشار کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک عرصے سے سکران شہر میں آباد ہوں، محکمہ تعلیم میں ملازمت کرتا ہوں، سینئر کلرک ہوں، اب ریٹائرمنٹ کے نزدیک پہنچ چکا ہوں، ریڈیو زاہدان اور تہران ایک عرصے سے سن رہا ہوں، اب تو ریڈیو زاہدان نہیں صرف ریڈیو تہران سے 3 وقت کی نشریات نشر ہوتی ہیں۔ پہلے پابندی کے ساتھ خط لکھا کرتا تھا، لیکن چند برسوں سے یہ رابطہ برقرار نہیں رکھ سکا، لیکن ریڈیو پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ صبح کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں، جبکہ شام کی نشریات خبروں کی حد تک تو ضرور سنتا ہوں، لیکن اکثر دیگر پروگرام مکمل طور پر نہیں سن پاتا۔ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام ضرور سنتا ہوں۔ بہت محنت سے آپ لوگ خصوصی پروگرام تیار کرتے ہیں، جس طرح آپ نشریات پیش کرتے ہیں، دیگر کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن اس طرح پروگرام تیار نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ریڈیو کو صرف چلنے کے لیے نہیں، بلکہ سامعین کو کچھ دینے کے لیے چلاتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی خبریں، تبصرے اور دیگر پروگرام بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ اب میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔
جی جناب بشیر احمد لاشاری صاحب، سکھرن سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا اور گاؤں لاشار کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ اس وقت جو ہے وہ سکھرن شہر میں آباد ہیں اور محکمہ تعلیم سے آپ وابستہ ہیں، اور تعلیم و تربیت کا جو یہ محکمہ ہے یقینی طور پر اس میں کام کرنا بھی جو ہے کسی عبادت سے کم نہیں ہے، اور ایک عرصہ ہو گیا اور آپ نے لکھا کہ آپ اب جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے خط میں بھی لکھا، آپ ہمارے زاہدان کے بھی سامع تھے اور اب تہران کے سامع ہیں، اور زاہدان کی یادوں کو بھی آپ نے اپنے اس خط میں سمونے کی کوشش کی، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال بہت سے ایسے دوست موجود ہیں کہ جو ریڈیو زاہدان بھی سنا کرتے تھے اور ریڈیو تہران بھی سن رہے ہیں، اور آپ کے اس لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے پرانے سامع ہیں اور ریڈیو تہران سے آپ کی پرانی جو ہے وہ وابستگی ہے۔ فاصلہ ہوا کچھ خط لکھنے کے حوالے سے، لیکن اب ہم امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ پابندی کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ تینوں وقت کی نشریات سننے کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پر آپ نے ہمارے خصوصی پروگراموں کا ذکر کیا، کیونکہ آپ کا خط بھی تھوڑا سا طولانی تھا تو ہم نے تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ اپنے انداز میں جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا ہے، اور آپ نے ہمارے خصوصی پروگراموں کا نام لے لے کر جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ ریڈیو تہران اپنے خصوصی پروگراموں کی وجہ سے ممتاز حیثیت کا مالک ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم مخصوص دنوں کے اندر جو ہے وہ خاص پروگرام جو ہے پیش کریں، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ریڈیو تہران کے لیے باعث افتخار ہیں، اور دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں سننے والے ریڈیو تہران کو ہمارے انہی پروگراموں کو سن کر ریڈیو تہران کے گرویدہ ہوتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب سامعین ہمارے خصوصی پروگراموں کی تعریف کرتے ہیں، اور حوصلہ بڑھتا ہے ہمارا کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کے ساتھ جو ہے اپنے پروگراموں کو ترتیب دیتے ہیں۔ پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے لکھا کہ الفاظ ختم ہوتے جا رہے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب الفاظ جو ہے ان کا ذخیرہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ جب قلم چلتا ہے تو ذہن چلتا ہے، اور ذہن چلتا ہے تو اچھی اچھی تحریر جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ امید ہے کہ خط و کتابت کے سلسلے کے ساتھ الفاظ کا ایک ذخیرہ آئے گا، اور یقینی طور پر آپ کا اگلا خط جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
حسین تقوی یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے، جناب عبدالجبار کوثر صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، سری نگر میں حالات ایک عرصے سے کشیدہ ہیں لیکن زندگی رواں دواں ہے۔ مشکلات ضرور ہیں لیکن اس امید پر کہ انشاءاللہ حالات کبھی نہ کبھی تو درست ہوں گے ہی۔ ریڈیو تہران کے پروگرام سن رہا ہوں، خبریں تبصرے لاجواب ہیں۔ اس کے علاوہ پیش کیے جانے والے دیگر پروگرام بھی اپنی مثال آپ ہیں، جن کا دیگر ریڈیو اسٹیشنوں میں نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ ریڈیو تہران کی خبروں میں کشمیر کے حوالے سے سبط محمد حسن صاحب کی رپورٹیں بھی نشر ہوتی ہیں۔ بہرحال ریڈیو تہران آزاد صحافت میں پہلے نمبر پر ہے۔
جی جناب عبدالجبار کوثر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے آپ نے یہ خوبصورت مختصر خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ اپنے علاقے کے حالات کے حوالے سے آپ نے تحریر فرمایا، اور مشکلات ضرور ہیں لیکن دنیا امید پر قائم ہے، اور زندگی جو ہے وہ اسی تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے تمام تر خوبصورتی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ بہرحال مشکلات پریشانیاں جو ہیں وہ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن ایسی پریشانیاں اور مشکلات کہ جو لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دے، ان کے حل کے لیے جو ہے حکومتوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور ہماری بھی یہی خواہش و تمنا ہے کہ آپ کے علاقے کے حالات جو ہیں انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔ اور اس سلسلوں میں حکومتوں کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو کس حد تک خوشحالی فراہم کر سکتی ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے ذکر کیا برادر محترم جناب سبط محمد حسن صاحب کا، جی ہاں وہ ریڈیو تہران کے لیے اور سحر اردو ٹی وی کے لیے رپورٹیں ارسال کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کی رپورٹوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ آزاد صحافت میں ریڈیو تہران کا آپ نے پہلا نمبر قرار دیا ہے، بہت شکریہ۔ چونکہ بہرحال ہمارا جو نظم العین ہے، ہماری جو اصولی پالیسی ہے، وہ حقیقت پر مبنی خبریں پیش کرنے پر ہیں اور ہم اپنی اصولی پالیسی سے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور یہی چیز ریڈیو تہران کو دیگر ریڈیو اسٹیشنوں سے ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت اور مختصر خط ہمیں ارسال کیا، اس خط کا بھی اور اس سے پہلے والے خط کا بھی جو آپ نے ہمیں ارسال کیا اور ہم نے پیش کیا تھا بزم دوستاں میں، دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔ فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے فعل مستقبل کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنے کے بعد کچھ جملے بنائے تھے اور بات پہنچی تھی زمان و مکان تک۔ آج کے اس پروگرام میں ہم زمان و مکان کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد زمان و مکان کے لیے فارسی میں کیا بولا جاتا ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ آج کا پروگرام بھی بغور سماعت فرمائیں گے۔ سامعین، آپ جانتے ہی ہیں کہ زمان یا اسم زمان کے جس میں وقت کی قید پائی جاتی ہے، مثلاً صبح و شام وغیرہ، اور اس میں مکان جس میں جگہ کی قید موجود ہوتی ہے، مثلاً گھر، پارک وغیرہ۔ اب آئیے فارسی میں اس میں زمان کے لیے جو لفظ وضع کیے گئے ہیں وہ سماعت فرمائیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی نوٹ کرتے جائیے۔
شاپ، شاپ۔
جی، آپ کے لیے یقیناً یہ معنی آشنا رکھتے ہوں گے، رات۔
ام شاپ، ام شاپ،
آج رات یا آج کی رات۔
دی شاپ، دی شاپ،
کل رات۔
روز، روز،
یہ دن کے لیے وضع کیا گیا ہے لفظ اور اردو میں بھی بولا جاتا ہے، تھوڑے سے تلفظ کے فرق کے ساتھ۔
امروز، امروز،
جی ہاں، یہ آج کے دن پر دلالت کرتا ہے، امروز اس کو اردو میں بولا جاتا ہے۔
فردا، فردا،
آنے والی کل۔ اور اب اس میں مکان،
بالا، بالا،
جی اوپر، بلندی کے لیے معمولاً بولا جاتا ہے۔
پائین، پائین،
نیچے۔
در، در،
جی در بمانے اندر، یعنی اندر کے معنی دیتا ہے۔
بیرون، بیرون،
باہر۔
شمال، شمال،
جی ہاں شمال، جیسا کہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔
جنوب، جنوب،
جی یہ لفظ بھی آپ کے لیے یقیناً آشنا ہے۔
شرق، شرق،
جی یہاں مشرق کو شرق کہا جاتا ہے.
غرب غرب.
جی, اور مغرب کے لیے آپ نے سنا غرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. سامعین, آپ نے یہ الفاظ یقیناً نوٹ کر لیے ہوں گے. اب آئیے آپ کو ہم کچھ جملے بنانا سکھاتے ہیں. سامعین, اور اب کچھ جملے.
امجد فردا خواهد رفت. امجد فردا خواهد رفت.
امجد کل چلا جائے گا.
احمد امروز مدرسه می رود. احمد امروز مدرسه می رود.
احمد آج اسکول جائے گا.
من دیشب به قم رفتم.
میں کل قم گیا.
من دیشب به قم رفته بودم.
میں کل قم گیا تھا. یہاں آپ نے فرق ملاحظہ کیا کہ من دیشب به قم رفتم, میں کل قم گیا, اور اس کے بعد دوسرا جملہ اس طرح سے بولا گیا,
من دیشب به قم رفتے بودم.
یہاں پر معنی میں تھوڑا سا فرق آ گیا کہ میں کل قم گیا تھا. البتہ یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں, ایک بار پھر یاد آوری کرا دیں آپ کو اس بات کی کہ یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال کیا جائے گا جملہ میں کل قم گیا تھا یا میں کل قم گئی تھی. جی, اگلا جملہ کیا ہے؟
او امشب نخواهد رفت. او امشب نخواهد رفت.
وہ آج نہیں جائے گا یا وہ آج نہیں جائے گی. سامعین, اور اب کچھ ایسے جملے بناتے ہیں کہ جن میں اس میں مکان کو مرکزیت حاصل ہے. جی, جملہ کیا ہے؟
پارک ملت در شمال تهران واقع می باشد. پارک ملت در شمال تهران واقع می باشد.
پارک ملت یا نیشنل پارک تہران کے شمال میں واقع ہے.
فرودگاه بین المللی در غرب تهران احداث شده است. فرودگاه بین المللی در غرب تهران احداث شده است.
انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا بین الاقوامی ہوائی اڈا تہران کے مغرب میں بنایا گیا ہے.
مصلی بزرگ امام خمینی دو مینار بزرگ دارد. مصلی بزرگ امام خمینی دو مینار بزرگ دارد.
جی سامعین, مصلی بزرگ امام خمینی یا امام خمینی عیدگاہ, جی اس کے دو بڑے مینار ہیں. سامعین, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر آپ سے مزید گفتگو ہوگی. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
سامعین, ابھی آپ فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے, اور اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کا. سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ہمشہری کی سرخی پر ایک نظر ڈالتے ہیں. صدر رئیسی نے 250 شہیدوں کی ملک گیر تشییع میں عوام کی وسیع شرکت کی قدردانی کی. روزنامہ الوطن عین الاسد اور وکٹوریا چھاؤنیوں کے علاوہ شام میں امریکی مقبوضہ العمر بیس بھی راکٹوں کے نشانے پر. اخبار گارڈین 2020 کے انتخابات کے بارے میں ٹرمپ کے دعوے جھوٹ کا جال، امریکی جمہوریت کے گلے پر خنجر بائیڈن. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. اخبار قدس آن لائن کی سرخی ہے، مزید پابندیاں عائد کرنے سے گریز کیا جائے، ویانا مذاکرات میں ہمارا مطالبہ، امیر عبداللہیان. اخبار لکھتا ہے کہ وزیر خارجہ نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات کا آٹھواں دور صحیح نہج پر چل رہا ہے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ اگر مغربی فریق سنجیدہ اور اس کا ارادہ ہو تو ایک اچھا سمجھوتا حاصل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ان پابندیوں کے خاتمے کے خواہاں بھی ہیں اور جنہیں ٹرمپ نے ایران پر عائد کیا تھا، بالخصوص وہ پابندیاں جو ایٹمی معاہدے کے خلاف ہوں. ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہمیں نئی پابندیاں نہ لگانے اور موجودہ پابندیوں کی عدم واپسی پر مبنی ضمانت چاہیے. اس کے علاوہ مقابل فریق کو ایران کے تیل کی برآمدات اور اس کی آمدنی تک دسترسی کو بھی یقینی بنانا ہوگا. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم تک امریکی وفد کی اچھی باتیں منتقل کی جا رہی ہیں، لیکن اہمیت باتوں کی نہیں عملی اقدامات کی ہیں. صہیونی حکومت کی دھونس دھمکیوں کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ صہیونیوں کی دھمکیاں کوئی نئی بات نہیں ہے اور ان کی ایسی حالت ہے کہ وہ اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کی سکت نہیں رکھتے. اخبار نیو یارک ٹائمز کی سرخی ہے، 6 جنوری کے ایک سال بعد ایک منتشر قوم میں ایک اور دراڑ. اخبار لکھتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ 6 جنوری 2021 کو جو واقعات پیش آئے اس کے 10 دن کے بعد پورے نظام میں ایک جھٹکا لگے گا اور اس کے بعد امریکہ کی سیاست ان واقعات سے سبق لیتے ہوئے مضبوط ہو جائے گی. یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا صدر جس نے اپنے ہی ملک کے کانگریس پر حملے کر کے بھیڑ کو اکسایا تھا، تاریخ میں گم ہو کر غائب ہو جائے گا. لیکن اس وقت وہ اپنی پارٹی کے مرکزی صدارتی امیدوار بھی بن چکے ہیں، کیونکہ امریکہ نہ صرف متحدہ نہیں ہو سکا بلکہ اس کے معاشرے میں مزید دراڑ آ گئی ہے. اس وسیع اختلاف کا راستہ امریکہ کے سابق صدر نہیں ہموار کیا. اس وقت بہت سے ریپبلکن ارکان جنہوں نے بائیڈن کے جیتنے کے بعد ٹرمپ سے دوری اختیار کر لی تھی، اب مارالاگو جا کر ماتھا ٹیک رہے ہیں اور مالی حامی انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنی حمایت بحال کر رہے ہیں اور پرانی وفاداریاں یاد دلا رہے ہیں. سابق ریپبلکن کانگریس اسپیکر نیوٹ گنگریچ نے کہا ہے کہ 6 جنوری اب ڈیموکریٹ پارٹی کا سرمایہ نہیں بحران بن کے ابھرے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب اپنے مخالفوں کو کچلو گے تو امریکی عوام اسے برداشت نہیں کریں گے. اور سمین، اب ہندوستان اور پاکستان کے کچھ اخبارات کی سرخیاں. روزنامہ سیاست کی سرخی ہے، کرونا کی تیسری لہر کا قہر، ملک میں پہلی بار نئے کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی. کشمیر عظمیٰ، جموں کشمیر کے سابق وزرائے اعلی سے SSG سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ. روزنامہ دنیا، آرمی چیف کو مزید توسیع دینے سے متعلق ابھی سوچا نہیں عمران خان. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. نوائے وقت کی سرخی ہے، دنیا کو افغان عوام کو مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اسد قیصر۔ افغانستان بین الوزارتی رابطہ سیل کا اجلاس جمعرات کو اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے زیر صدارت ہوا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کردہ 5 ارب روپے کی امدادی پیکج میں خوراک کی فوری فراہمی، جان بچانے والی ادویات، موسم سرما سے بچاؤ کے لیے اشیاء، خیمے اور کمبل شامل ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کی انسانی بنیادوں پر امدادی کوششوں میں تعاون کی خواہش مند عالمی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے خصوصی تقسیم کا نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ دنیا کو افغانستان کے عوام کو ضرورت کے اس وقت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن اور استحکام سے نہ صرف افغانوں بلکہ پاکستان کے عوام کو بھی وسطی ایشیائی ملکوں تک رسائی کے بڑے مواقع ملیں گے، جس سے بڑے پیمانے پر تجارت اور رابطوں کی راہ ہموار ہوگی۔ اور سامعین، اخبار قومی آواز کی سرخی ہے، پنجاب ریلی معاملے پر اب رکیش ٹکیت نے بی جے پی کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی پنجاب ریلی کو لے کر معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے تو دوسری طرف اس پورے معاملے کی جانچ کے لیے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اس درمیان مشہور کسان لیڈر رکیش ٹکیت کا بھی پنجاب ریلی کو لے کر رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر ہی اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ایم مودی کو براستہ سڑک نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔ اور سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ دور حاضر میں اکثر افراد اور خاص طور سے جوان میاں بیوی کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ نیک اور صالح فرزند کی تربیت کا آغاز کب سے ہونا چاہیے۔ بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ بچے کے تربیت کے آغاز کے لیے مناسب وقت 6 سے 7 سال کا ہوتا ہے، جبکہ بعض دیگر دانشوروں نے بچے کی پیدائش کے وقت سے اس کی تربیت کیے جانے کو ضروری قرار دیا ہے، اور بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ بچے کی پیدائش کے برسوں قبل سے اس کی تربیت کی راہ ہموار کرنا اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ ایک حکیم اور دانا سے کسی نے سوال کیا کہ تربیت کا آغاز کس وقت سے کرنا چاہیے۔ اس نے جواب دیا کہ بچے کی ولادت سے 20 سال قبل سے، اور اگر اس وقت اپنے مقصود کو نہ پہنچ سکے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اور پہلے سے تمہیں شروع کرنا چاہیے تھا۔ اس حکیم و دانا کا مقصد یہ تھا کہ والدین کو بچے کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے تاکہ لائق فرزند تربیت کر سکے۔ سامع، دین اسلام میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس کی پیدائش اور حتیٰ انعقاد نطفہ سے بھی پہلے اس کی تربیت کے امور پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ رسول اکرم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت میں بچے کی تربیت کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے بلکہ شوہر یا بیوی کے انتخاب اور شادی کے وقت سے ہوتا ہے۔ نسبت لگ جانے کے ساتھ ہی تربیت کا مرکز تقریباً متعین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گھرانہ تربیت کا ابتدائی ماحول سازگار بناتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بچہ اپنے رشد و تربیت کا حساس ترین دور گھرانے میں گزارتا ہے۔ میاں اور بیوی گھرانے کے بنیادی اراکین شمار ہوتے ہیں، بس اگر والدین خود فکری اور معنوی اور روحانی اعتبار سے نیک، شائستہ اور تربیت یافتہ ہوں تو یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کا لائق ہونا کافی حد تک بچے کی تربیت کی ضمانت ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو شادی کے مسئلے میں لڑکے اور لڑکی کے انتخاب میں دقت سے کام لینے پر ہمیشہ تاکید فرمائی ہے۔ رسول اکرم اس بارے میں فرماتے ہیں، اپنے برابر کے گھرانے میں لڑکی دو اور اپنے برابر کے گھرانے سے لڑکی لاؤ، اور اپنے نطفوں کے استقرار کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کرو۔ پیغمبر اکرم اور آئمہ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے گھرانے کے بارے میں ایسا ہی کیا، اور شادی کے لیے لڑکی یا لڑکا تلاش کرنے میں باریک بینی سے کام لیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا واقعہ اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے افراد نے اپنے مختلف اہداف و مقاصد کے تحت بارگاہ رسول میں حضرت فاطمہ سے شادی کی درخواست کی، لیکن رسول اکرم نے یہ فرما کر ہر ایک کی درخواست مسترد کر دی کہ اس بارے میں ہم خدا کے فیصلے کے منتظر ہیں، مگر جب آپ کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب آپ کی خدمت میں فاطمہ سے شادی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے شادمانی اور خندہ پیشانی کے ساتھ فرمایا، اے علی، تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے میری بیٹی فاطمہ سے شادی کی درخواست کی تھی، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اس کے بارے میں پوچھا لیکن فاطمہ کے چہرے پر رضامندی کے آثار نظر نہیں آئے، تم ذرا ٹھہرو، ابھی میں واپس آتا ہوں۔ رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کا مدعا اپنی بیٹی کے سامنے رکھا اور اپنی پارے جگر کے چہرے پر خوشی اور شادمانی کے آثار دیکھ کر خود بھی مسرور ہو کر تکبیر کہی اور فرمایا، فاطمہ کا سکوت اور خاموشی ہی رضامندی کی علامت ہے۔ در حقیقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ ایک دوسرے کے لیے کف تھے۔ رسول اکرم نے اس بارے میں جناب ام ایمن سے فرمایا، خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی اس کے کف سے کی ہے جو شریف اور دنیا و آخرت میں صاحب عزت اور بارگاہ الہی میں مقرب ہے۔ سامن، معصومین علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کے لیے شادی کے مسئلے میں شوہر اور بیوی کے انتخاب کی اہمیت کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے۔ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے مساوی اور برابر ہونا باہمی مفاہمت اور کنبے کے استحکام کا اہم ترین عامل ہے اور اولاد کی تربیت میں نہایت مؤثر ہے۔ اس کے برخلاف والدین کے مابین عدم تفاہم اس کی تربیت کے گہوارے کو مشکل سے دوچار کر دیتا ہے اور اس کے انحراف اور کجروی کا باعث بنتا ہے۔ سامعین، دین اسلام میں میاں اور بیوی کے برابر ہونے کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جن میں نیک سلوک، ادب و خوش اخلاقی جیسی خصوصیات کی جانب خصوصی طور پہ اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے صحابی حسین بشار واسطی نے امام سے عرض کی، مولا، میرے ایک عزیز نے میری لڑکی سے شادی کی درخواست کی ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے۔ حضرت نے فرمایا، اگر بد اخلاق ہے تو اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی مت کرو۔ سامع، اسلام میں شادی بیاہ کے لیے بیوی کے انتخاب کی اہمیت شوہر کے انتخاب سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ بچے میں مرد سے زیادہ عورت کا اثر آتا ہے۔ رسول اکرم نے عورت کے انتخاب کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم اپنی اولاد کو کس نسل و نیات کا حامل بنانے کے خواہاں ہو، اس لیے کہ اولاد میں گھرانے کا اثر آتا ہے۔ حضرت رسول اکرم شادی بیاہ کے مسئلے میں عورت کے انتخاب کی ترجیح کو اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنے نطفوں کے لیے مناسب عورتوں کا انتخاب کرو۔ رسول اکرم اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں اولاد کی تربیت سے پہلے اس کی تربیت کی راہ ہموار کرنے کی مناسب اور اچھی روشوں میں سے ایک والدین کے آپس کے اچھے روابط، اچھی معاشرت اور ایک دوسرے سے مہر و محبت ہے۔ والدین کے مابین اچھے روابط، اولاد کی جانب سے والدین کے خصوصی احترام اور ان کا کہنا ماننا اور ان کے مطیع ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے بچے جب جوان ہو کر شادی بیاہ کرتے ہیں تو ان کی ازدواجی زندگی خوشی اور سکون و آرام کے ساتھ گزرتی ہے۔ سامن اخلاقی اور دینی تعلیمات اور عقائد بھی اولاد کی تربیت میں اہم کردار کے حامل ہیں۔ شادی سے قبل لڑکے اور لڑکی اخلاقی اقدار سے اپنے آپ کو جس قدر آراستہ کریں گے، شادی کے بعد ان کی اولاد کی تربیت میں یہ اخلاقی صفات اتنے ہی مؤثر ثابت ہوں گی۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ لوگ اپنا شریک زندگی اپنی طرح انتخاب کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں، اور اس مشابہت کے معیارات میں زیادہ تر مذہبی اور ثقافتی اعتقادات، نیز سماجی اور گھرانے کے طور طریقے اور اقدار شامل ہوتے ہیں۔ حقیقتاً گھرانہ ایسا مرکز ہے جہاں سے اخلاقی اقدار، دینی عقائد اور سماجی معیارات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں، اور کنبے کے اراکین کی فطری پیش رفت اور اخلاقی تربیت کی راہ ہموار ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ بلا شبہ کامیاب ازدواجی زندگی کے اہم محرکات میں نظریاتی اتحاد اور اسی طرح مذہبی اقدار اور الہی احکام کا شوہر اور بیوی دونوں کا پابند ہونا ہے۔ اس بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں، جو شخص کسی عورت سے اس کے مذہبی اور دیندار ہونے کے سبب شادی کرے تو خداوند عالم اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں فراہم کرے گا۔ دیندار شریک حیات اپنے کنبے کے افراد کو خدا پر ایمان و یقین، خدا ترسی، تقوی، اخلاق حسنہ، عمل صالح بجا لانے اور ترک گناہ کی ترغیب دلاتی ہے، اور سعادت و خوشبختی کی راہ پر گامزن رہنے میں اپنے کنبے کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سامعین، اولاد کی تربیت میں والدین کے اخلاق اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عقل اور شرع کے نقطہ نظر سے حسن اخلاق صفات حسنہ میں شامل ہے۔ گھرانے کے ماحول میں مرد عورت کا اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے حسن اخلاق کا حامل ہونا ضروری ہے۔ صرف قانون کے زیر سایہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اسی لیے انبیاء کے اہداف میں اخلاقی قدروں اور رسولوں کا احیاء بھی شامل تھا۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذہبی اور اخلاقی اعتقادات اور اقدار کا اولاد کی تربیت میں اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر والدین اپنے آپ کو دینی اور اخلاقی زیور سے آراستہ کر لیں تو صحیح و سالم اور صالح و مفید اولادیں معاشرے میں پیش کر سکتے ہیں۔
Thank you.